یہاں نشان دے کر حاشیہ میں حضور نے ایک نوٹ تحریر فرمایا ہے، اس جگہ یہ عجیب قصہ لکھنے کے لائق ہے کہ ایک دفعہ مجھے علی گڑھ میں جانے کا اتفاق ہوا اور مرض ضعف دماغ کی وجہ سے، جس کا قادیان میں بھی کچھ مدت پہلے دورہ ہو چکا تھا، میں اس لائق نہیں تھا کہ زیادہ گفتگو یا اور کوئی دماغی محنت کا کام کر سکتا، اور ابھی میری یہی حالت ہے کہ میں زیادہ بات کرنی یا حد سے زیادہ فکر اور خوف کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس حالت میں علی گڑھ کے ایک مولوی صاحب محمد اسماعیل نام مجھ سے ملے اور انہوں نے نہایت انکساری سے باز کے لیے درخواست کی اور کہا کہ لوگ مدت سے آپ کے شائق ہیں، بہتر ہے کہ سب لوگ ایک مکان میں جمع ہوں اور آپ کچھ باز فرماویں، کیونکہ مجھے ہمیشہ سے یہی عشق اور یہی دلی خواہش ہے کہ حق باتوں کو لوگوں پر ظاہر کروں۔ اس لیے میں نے اس درخواست کو بشوق دل قبول کیا اور چاہا کہ لوگوں کے عام مجمع میں اسلام کی حقیقت بیان کروں کہ اسلام کیا چیز ہے اور اب لوگ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں، اور مولوی صاحب کو کہا بھی گیا کہ انشاءاللہ اسلام کی حقیقت بیان کی جائے گی، لیکن بعد اس کے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے روکا گیا۔ مجھے یقین ہے کہ چونکہ میری صحت کی حالت اچھی نہیں تھی، اس لیے خدا تعالیٰ نے نہ چاہا کہ زیادہ مغز خواری کر کے کسی جسمانی بلا میں پڑوں، اس لیے اس نے واز کرنے سے مجھے روک دیا۔ ایک دفعہ اس سے پہلے بھی ایسا ہی اتفاق ہوا تھا کہ میری ضعف کی حالت میں ایک نبی گزشتہ نبیوں میں سے کشفی طور پر مجھ کو ملے اور مجھے بطور ہمدردی اور نصیحت کے کہا کہ اس قدر دماغی محنت کیوں کرتے ہو، اس سے تو تم بیمار ہو جاؤ گے۔ بہرحال خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک روک تھی جس کا مولوی صاحب کی خدمت میں عذر کر دیا گیا، اور یہ عذر واقعی سچا تھا۔ جن لوگوں نے میری اس بیماری کے سخت سخت دورے دیکھے ہیں اور کثرت گفتگو یا خوض و فکر کے بعد بہت جلد اس بیماری کا برنگیختہ ہونا بچشم خود مشاہدہ کیا ہے، وہ اگرچہ پباعث ناواقفیت میرے الہامات پر یقین نہ رکھتے ہوں، لیکن ان کو اس بات پر بکلی یقین ہوگا کہ مجھے فی الواقع یہی مرض لاحق حال ہے۔ ڈاکٹر محمد حسین خان صاحب، جو لاہور کے آنریری مجسٹریٹ بھی ہیں اور اب تک میرا علاج کرتے ہیں، ان کی طرف سے ہمیشہ یہی تاکید ہے کہ دماغی محنتوں سے تا قیام مرض بچنا چاہیے، اور ڈاکٹر صاحب موصوف میری اس حالت کے شاہد اول ہیں، اور میرے اکثر دوست جیسے اقویم مولوی حکیم نور دین صاحب طبیب ریاست جموں، جو ہمیشہ میری ہمدردی میں بدل و جان و مال مشغول ہیں، اور منشی عبدالحق صاحب اکاؤنٹنٹ جو خاص لاہور میں سکونت اور تعلق ملازمت رکھتے ہیں، جنہوں نے میری اس بیماری کے دنوں میں خدمت کا وہ حق ادا کیا اس کا بیان میری طاقت سے باہر ہے، یہ سب میرے مخلص میری اس حالت کے گواہ ہیں۔ مگر افسوس کہ باوجود ہے کہ ہر ایک مومن حسن زن کے لیے معمور ہے، مولوی صاحب نے میرے اس عذر کو نیک زنی سے دل میں جگہ نہیں دی، بلکہ غایت درجہ کی بدگمانی کر کے درو گوئی پر حمل کیا۔ چنانچہ ان کی ساری وہ تقریر جس کو ایک ڈاکٹر جمال الدین نام ان کے ایک دوست نے ان کی اجازت سے تحریر کر کے لوگوں میں پھیلایا، ذیل میں ماں اس کے جواب کے لکھتا ہوں۔ قولہو، میں نے ان سے یعنی اس عاجز سے بمقام علی گڑھ کہا کہ کل جمعہ ہے، واز فرمائیے۔ اس کا انہوں نے وعدہ بھی کیا، مگر صبح کو روکا آیا کہ میں بذریعہ الہام واز کہنے سے منع کیا گیا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ بسبب اس بیانی و خوف امتحانی انکار کر دیا۔ اقولو، مولوی صاحب کا یہ خیال وجود بدگمانی کے، جو سخت ممنوعات شریعہ میں سے ہے اور نیک سرشت آدمیوں کا کام نہیں، اور کوئی اصلیت اور حقیقت نہیں رکھتا، اگر میں صرف علی گڑھ میں آ کر خاص اسی موقع پر الہام کا مدعی بنتا تو بے شک بدظنی کرنے کے لیے ایک وجہ ہو سکتی تھی، اور بے شک خیال کیا جا سکتا تھا کہ میں مولوی صاحب کے علمی مرتبہ کی علو شان دیکھ کر اور ان کے کمالات کی عظمت اور حیبت سے متاثر ہو کر گھبرا گیا اور عذر پیش کرنے اور ایک ہیلا تراشنے سے اپنا پیچھا چھڑایا۔ لیکن میں تو اس دعوی الہام کو علی گڑھ کے سفر سے 6-7 سال پہلے تمام ملک میں شائع کر چکا ہوں، اور براہین احمدیہ کے اکثر مقامات اس سے پر ہیں۔ اگر میں تقریر کرنے سے عاجز ہوتا تو وہ کتابیں جو میری طرف سے تقریری طور پر عین مجلس میں اور ہزارہا موافقین اور مخالفین کے جلسہ میں قلم بند ہو کر شائع ہوئی ہیں، جیسے سرمہ چشماریہ، وہ کیوں کر میری ایسی ضعیف قوت ناطقہ سے نکل سکتی تھیں، اور کیوں کر میرا عالیشان سلسلہ زبانی تقریروں کا، جس میں ہزاروں مختلف طبع اور استعداد آدمیوں کے ساتھ ہمیشہ مغز خواری کرنی پڑتی ہے، آج تک چل سکتا؟ افسوس، ہزار افسوس اس زمانہ کے اکثر مولویوں پر کہ آتش حسد اندر ہی اندر ان کو کھا گئی ہے۔ لوگوں کو تو ایمانی خصائل اور برادرانہ برتاؤ اور باہم نیک زنی کا ہمیشہ سبق دیتے ہیں اور ممبروں پر چڑھ کر اس بارے میں کلام الہی کی آیات سناتے ہیں، مگر آپ ان حکموں کو چھوتے بھی نہیں۔ اے حضرت، خدا تعالیٰ آپ کی آنکھ کھولے، کیا یہ ممکن نہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے کسی ملہم بندہ کو کسی مصلحت کی وجہ سے ایک کام کرنے سے روک دے گئے؟ اور شاید اس روک کا دوسرا سبب یہ بھی ہوگا کہ تا آپ کی اندرونی خاصیتوں کا امتحان ہو جائے، اور جو لوگ آپ کے ہم رنگ اور آپ کے ہم ظرف ہیں ان کے مواد خبیثہ بھی اس تقریب سے باہر نکل آئیں۔ رہی یہ بات کہ آپ کی عالمانہ عظمت و حیبت سے میں ڈر گیا، تو اس کے جواب میں آپ یقیناً سمجھیں کہ جو لوگ تاریکی اور نفسانی ظلمتوں میں مبتلا ہیں، اگر وہ دنیا کے تمام فلسفہ اور طبی کے جامع بھی ہوں، تب بھی میری نگاہ میں ایک مرے ہوئے کیڑے سے ان کی زیادہ وقت نہیں۔ مگر آپ اس مرتبہ علم کے آدمی بھی نہیں، صرف پرانے خیالات کے خشک ملا ہیں، اور وہی کمینگی جو تاریخ خیال ملاؤں میں ہوا کرتی ہے آپ کے اندر موجود ہے۔ اور آپ کو یاد رہے کہ اکثر میرے پاس ایسے محقق اور جامع فنون اور معلومات وسیع رکھنے والے آتے اور اسرار معارف سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں کہ اگر میں ان کے مقابل پر آپ کو طفل مکتب بھی کہوں تو اس قدر کلمہ سے بھی آپ کو وہ عزت دوں گا جس کے آپ مستحق نہیں۔ اب بھی اگر آپ کی قوت واہمہ فرو ہونے میں نہ آوے اور بدزنی کے جذبات کم نہ ہوں، تو پھر میں خدا تعالیٰ کی مدد اور رحمت سے آپ کے مقابل پر تقریر کرنے کو بھی حاضر ہوں۔ میں بباعث بیماری اب کوئی سفر دور دراز تو نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ راضی ہوں تو اپنے کرایہ سے لاہور جیسے پنجاب کے صدر مقام میں آپ کو اس کام اور اس امتحان کے لیے تکلیف دے سکتا ہوں، اور یہ عہد پختہ عزم سے کرتا ہوں اور آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ قولہو، یہ شخص محض نالائق ہے، علمی لیاقت نہیں رکھتا۔ اقول، اے حضرت، مجھے دنیا کی کسی حکمت اور دانائی کا دعویٰ نہیں، اس جہان کی دانائیوں اور چالاکیوں کو میں کیا کروں کہ وہ روح کو منور نہیں کر سکتی، اندرونی غلاظتوں کو وہ دھو نہیں سکتی، عجز اور خاکساری کو پیدا نہیں کر سکتی، بلکہ زنگ پر زنگ چڑھاتی اور کفر پر کفر بڑھاتی ہیں۔ میرے لیے یہ بس ہے کہ عنایت الہی نے میری دستگیری کی اور وہ علم بخشا کے مدارس سے نہیں بلکہ آسمانی معلم سے ملتا ہے۔ اگر مجھے امی کہا جائے تو اس پر میری کیا کسر شان ہے بلکہ جائے فخر، کیونکہ میرا اور تمام خلق اللہ کا مقتدا جو عامہ خلائق کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا وہ بھی امی ہی تھا۔ میں اس کھوپڑی کو ہرگز قدر کے لائق نہیں سمجھوں گا اس میں علم کا گھمنڈ ہے، مگر اس کا ظاہر و باطن تاریکی سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن شریف کو کھول کر گدے کی مثال پر غور کرو، کیا یہ کافی نہیں؟ قولہو، میں نے الہام کے بارے میں اس سے چند سوال کیے، کسی قدر بے معنی جواب دے کر سکوت اختیار کیا۔ اقول، مجھے یاد ہے کہ بہت پرمانی جواب دیا گیا تھا، اور ایسے شخص کے لیے کہ جو کسی قدر عقل اور انصاف رکھتا ہو کافی تھا، مگر آپ نے نہ سمجھا۔ اس میں کس کی پردہ دری ہے، آپ کی یا کسی اور کی؟ وہی سوال کسی اخبار میں شائع کیجئے اور دوبارہ اپنی خوش فہمی کی آزمائش کرائیے۔ قولہو، ہرگز یقین نہیں ہو سکتا کہ ایسی عمدہ تصانیف کے یہی حضرت مصنف ہیں۔ اقول، آپ کیا یقین کریں گے؟ یہ یقین تو ان کفار کو بھی میسر نہ آیا جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچشم خود دیکھا تھا، اور وہ باعث سخت محجوب ہونے کے کمالات نبوی ان پر نہ کھل سکے، اور یہی کہتے رہے کہ یہ بلیغ کلمات جو اس کے منہ سے نکلتے ہیں اور یہ قرآن جو خلق اللہ کو سنایا جاتا ہے، یہ تمام عبارتیں در حقیقت بعض اور لوگوں کی تالیف ہیں جو پوشیدہ طور پر صبح اور شام اس کو سکھلائے جاتے ہیں، اور ایک طور سے ان کفار نے بھی سچ کہا اور مولوی صاحب کے منہ سے بھی سچ ہی نکلا، کیونکہ بلا شبہ قرآن شریف کا کلام بلاغت اور حکمت میں حضرت کی طاقت ذہنی سے بہت بلند بلکہ تمام مخلوقات کی طاقت سے برتر و اعلیٰ ہے، اور بجز علیم مطلق اور قادر کامل کے اور کسی سے وہ کلام بن نہیں سکتا۔ ایسا ہی وہ کتابیں جو اس عاجز نے تالیف کر کے شائع کی ہیں، در حقیقت یہ تمام غیبی مدد کا نتیجہ ہے، اور اس عاجز کی استعداد اور لیاقت سے برتر اور شکر کا مقام ہے کہ مولوی صاحب کی اس نقطہ چینی سے ایک پیش گوئی بھی جو براہین احمدیہ میں درج ہے پوری ہوئی، کہ بعض لوگ اس تالیف کو پڑھ کر کہیں گے کہ یہ کتاب اس شخص کی تالیف نہیں، ولعنہ علیہ قوم آخرون، دیکھو براہین احمدیہ کا صفحہ 239۔ قولہو، سید احمد عرب جن کو میں ثقہ جانتا ہوں، وہ مجھ سے بلا واسطہ بیان کرتے تھے کہ میں 2 ماہ تک ان کے پاس ان کے معتقدین خاص کے زمرہ میں رہا اور وقتاً فوقتاً بنظر تجسس و امتحان ہر ایک وقت خاص پر حاضر رہ کر جانچا، تو معلوم ہوا کہ در حقیقت ان کے پاس حالات نجوم موجود ہیں، وہ ان سے کام لیتے ہیں۔ مقول تعالوا ندوا ابنانا و ابناکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میری طرف سے در حقیقت یہی جواب ہے جو میں نے آیات ربانی کے ذریعے سے لکھ دیا، اور مجھے ہرگز یاد نہیں کہ وہ سید احمد صاحب کون بزرگ تھے جو 2 ماہ تک میرے پاس رہے۔ اس بات کا بارے ثبوت مولوی صاحب کے ذمہ ہے کہ ان کو میرے روبرو پیش کریں تا پوچھا جائے کہ انہوں نے کن حالات کا مشاہدہ کیا تھا، اور جبکہ میں ابھی تک زندہ موجود ہوں اس حالت میں مولوی صاحب 2 ماہ تک آپ ہی رہ کر دیکھ لیں، کسی دوسرے عربی یا اجمی کے توسط کی کیا ضرورت ہے؟ قولہ مجھے فقرات الہام پر غور کرنے سے ہرگز یقین نہیں آتا کہ وہ الہام ہیں۔ مقول ان لوگوں کو بھی یقین نہیں آیا تھا جن کے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذبوا بآیاتنا کذابا، فرعون کو یقین نہ آیا، یہودیوں کے فقیہوں اور فریسیوں کو یقین نہ آیا، ابو جہل ابو لہب کو یقین نہ آیا، مگر ان کو آیا کہ دل کے غریب اور نفس کے پاک تھے۔
این سعادت بزور بازو نیست تا نبخشد خدای بخشنده۔
قولہ مدعی ہونا کرامات کے خلاف ہے اور یہ کہنا کہ جس کو انکار ہوا کر دیکھے یہ دعوی باطلہ ہے۔ اقول یہ باتیں انسان کی طرف سے نہیں بلکہ اس کی طرف سے ہیں جس کو ہر ایک دعویٰ پہنچتا ہے، پھر کون حق پرست ان کو باطل کہہ سکتا ہے؟ ہاں یہ سچ ہے کہ ادعا کسی فوق القدرت بات کا کوئی نبی بھی نہیں کر سکتا، مگر کیا ایسا ادعا بتوسط کسی نبی یا رسول یا محدث کے خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی جائز نہیں؟ قولہ میں ملاقات کرنے سے بالکل بے عقیدہ ہو گیا ہوں، میری رائے میں جو موحد ان سے ملاقات کرے گا ان کا معتقد نہ رہے گا، نماز ان کی اخیر وقت ہوتی ہے، جماعت کے پابند نہیں۔ مقول مولوی صاحب کی بے عقیدگی کی تو مجھے پرواہ نہیں، مگر ان کے جھوٹ اور افتراء اور غایت درجہ کی بدزنیوں پر سخت تعجب ہے۔ اے خداوند کریم اس امت پر رحم کر جس کے رہنما اور ہادی اور سرپرست ایسے ایسے مولوی سمجھے گئے ہیں۔ اب ناظرین اس اعتراض پر بھی غور کریں جو بخل اور حسد کے جوش سے مولوی صاحب کے منہ سے نکلا، ظاہر ہے کہ یہ آج صرف چند روز تک مسافرانہ طور پر علی گڑھ میں ٹھہرا تھا، اور جو کچھ مسافروں کے لیے شریعت اسلام نے رخصتیں عطا کی ہیں اور ان سے دائمی طور پر انحراف کرنا ایک الحاد کا طریق قرار دیا ہے، ان سب امور کی رعایت میرے لیے ایک ضروری امر تھا، تو میں نے وہی کیا جو کرنا چاہیے تھا، اور میں اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ میں نے اس چند روزہ اقامت کی حالت میں بعض دفعہ مسنون طور پر 2 نمازوں کو جمع کر لیا ہے، اور کبھی ظہر کے اخیر وقت پر ظہر اور عصر 2 نمازوں کو اکٹھی کر کے پڑھا ہے، مگر حضرات موحدین تو کبھی کبھی گھر میں بھی نمازوں کو جمع کر کے پڑھ لیتے ہیں اور بلا سفر ان و مطر ان پر عمل درآمد رہتا ہے۔ میں اس سے بھی انکار نہیں کر سکتا کہ میں نے ان چند دنوں میں مسجدوں میں حاضر ہونے کا بکلی التزام نہیں کیا، مگر باوجود اپنی علالت طبع اور سفر کی حالت کے بکلی ترک بھی نہیں کیا۔ چنانچہ مولوی صاحب کو معلوم ہوگا کہ ان کے پیچھے بھی جمعہ کی نماز پڑھی تھی، جس کے ادا ہو جانے میں اب مجھے شک پڑ گیا ہے۔ یہ سچ اور بالکل سچ ہے کہ میں ہمیشہ اپنے سفر کے دنوں میں مسجدوں میں حاضر ہونے سے کراہت ہی کرتا ہوں، مگر معاذ اللہ اس کی وجہ کسل یا استخفاف احکام الہی نہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں ہمارے ملک کی اکثر مساجد کا حال نہایت ابتر اور قابل افسوس ہو رہا ہے۔ اگر ان مسجدوں میں جا کر آپ امامت کا ارادہ کیا جائے تو وہ جو امامت کا منصب رکھتے ہیں از بس ناراض اور نیلے پیلے ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کا اقتدا کیا جائے تو نماز کے ادا ہو جانے میں مجھے شبہ ہے، کیونکہ اعلانیہ طور پر ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے امامت کا ایک پیشہ اختیار کر رکھا ہے، اور وہ 5 وقت جا کر نماز نہیں پڑھتے بلکہ ایک دکان ہے کہ ان وقتوں میں جا کر کھولتے ہیں، اور اسی دکان پر ان کا اور ان کے عیال کا گزارا ہے۔ چنانچہ اس پیشہ کے عزل و نصب کی حالت میں مقدمات تک نوبت پہنچتی ہے اور مولوی صاحبان امامت کی ڈگری کرانے کے لیے اپیل در اپیل کرتے پھرتے ہیں، بس یہ امامت نہیں، یہ حرام خوری کا ایک مکروہ طریق ہے کیا آپ بھی ایسے نفسانی پیچ میں پھنسے ہوئے نہیں؟ پھر کیوں کر کوئی شخص دیکھ بھال کر اپنا ایمان ضائع کرے؟ مساجد میں منافقین کا جمع ہونا جو حدیث نبویہ میں آخری زمانہ کے حالات میں بیان کیا گیا ہے، وہ پیش گوئی انہی ملا صاحبوں سے متعلق ہے جو محراب میں کھڑے ہو کر زبان سے قرآن شریف پڑھتے اور دل میں روٹیاں گنتے ہیں، اور میں نہیں جانتا کہ ظہر اور عصر یا مغرب اور عشاء کو سفر کی حالت میں جمع کرنا کب سے منع ہو گیا اور کس نے تاخیر کی حرمت کا فتویٰ دیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ آپ کے نزدیک اپنے بھائی مردہ کا گوشت کھانا تو حلال ہے، مگر سفر کی حالت میں ظہر اور عصر کو ایک جگہ پڑھنا قطعاً حرام۔ اتقوا اللہ ایھا الموحدون فإن الموت قریب واللہ یعلم ما تکتمون۔ یہاں حاشیہ کا نوٹ ختم ہوتا ہے۔